وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله تعالى ما قلت إذا تفسير وتشريف تقول خاص مقابلين، لكن مقتضى جو صورت میں پڑی گئی ہے ان کا خلاصہ بلکہ خلاصے کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے. دس منٹ میں بات کلی طور پر حضرات کے سامنے رکھنے کی روزانہ کوشش کی جائے گی، زیادہ وقت نہیں دیا جائے گا. سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے اور فضیلت والی سورت ہے. پورے قرآن پاک میں سب سے پہلے مکمل طور پر یہی سورت نازل ہوئی، سورۃ الفاتحہ. بے شمار فضیلت ان کی حدیثوں میں وارد ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اس سورت میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے اور اس مضمون کو ہر نماز میں دہرانے کا حکم بھی ہے. اس سورت کو ہی دہرانا ہے تو مضمون کو بھی دہرانا ہے ذہنوں کے اندر. مضمون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام خوبیاں ہیں، تعریفیں ہیں. اللہ کا تعارف کرایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، سب کو پالتے ہیں. مومنین کو بھی اپنے رحم کی بنیاد پر ہی پالتے ہیں، کافروں کو بھی اپنے رحم کی بنیاد پر ہی پالتے ہیں. قیامت کا تذکرہ کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک ہیں. اور مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہر نماز میں اس کا اعتراف کرو کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ دعا کی تلقین کی گئی ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت دیجیے، اور ہدایت بھی سیدھے راستے کی دیجیے، اور سیدھا راستہ وہ ہے جس پر آپ نے انعام فرمایا ہے. اور انعام ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبیوں پر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہوگا. شہدا ہیں، صدیقین ہیں، صلحاء ہیں، صالحین ہیں. اور یہ دعا کی ترغیب دی گئی ہے کہ پناہ مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان لوگوں کے راستے کی جن پر اللہ ناراض ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوئے ہیں بدعقیدہ لوگوں سے، بدعمل لوگوں سے. اور جو لوگ گمراہ ہو گئے تو فکری اعتبار سے، عقیدوں کے اعتبار سے جو لوگ غلط راہ پر چلے ہیں، ان سے بچنے کی اور ان سے بچانے کی دعا کی ترغیب سورۃ الفاتحہ میں دی گئی ہے. یہ مضمون سورۃ الفاتحہ کا ہے، ہم سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے. سورۃ البقرہ مکمل سورت الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج پوری پڑھی گئی ہے. بڑی سورت ہے، قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے یہ. اور اس کی بھی فضیلتیں آئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، جس جگہ پڑھی جاتی ہے، شیاطین وہاں سے چلے جاتے ہیں، شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. مضامین بھی بے شمار ہیں اس سورت کے اندر. آغاز قرآن پاک کا کیا گیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کتاب میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، شبہ نہیں ہے، اور شبہ والی یہ کتاب نہیں ہے. شبہ اور شک اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے یہ، اس میں کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے. قرآن پاک کے مضامین سچے ہیں، اس میں کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے. قرآن پاک کے احکامات صحیح ہیں اور اس پر عمل کرنے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اس میں کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے. قرآن سچی کتاب ہے، اس میں شک اور شبہ نہیں ہو سکتا. جن لوگوں کو شک اور شبہ نظر آتا ہے ان کی اپنی نظر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں تو ہمارے اعتبار سے کوئی شک نہیں ہے. ہدل للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت کا کورس ہے اس کے اندر. قرآن پاک متقیوں کے لیے مکمل ہدایت نامہ ہے. جو لوگ اس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں ان کے لیے مکمل ہدایت کا سامان ہے. اس دن صراط المستقیم میں ہدایت مانگی گئی ہے، ہدل للمتقین کے اندر اسی کا تذکرہ ہے. شروع آیتوں میں کہہ دیا گیا ہے کہ ہدایت مانگو اللہ سے، ہدایت ملے گی. پورا قرآن ہدایت ہے. ابتدا تین لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور جو رکوعوں کے اندر ایمان والے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی ذات پر، رسولوں پر، کتابوں پر، جنت پر، دوزخ پر، سلسلہ صراط پر، یہ ایمان والوں کا تذکرہ ہے. اور ایمان والے نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ایمان والے اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں. ایمان والے پہلی تمام کتابوں پر یقین رکھتے ہیں, اعتقاد رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں, اور قرآن پاک پر بھی ایمان والے ایمان رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد میں کافروں کا تذکرہ کیا گیا ہے, منافقوں کا تذکرہ کیا گیا ہے, اور ان کی جن صفات بیان فرمائی گئی ہیں کہ منافقوں کے اندر دھوکہ ہوتا ہے اور بے شعوری کیفیت ہوتی ہے, ان کے کانوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے, حق بات سن نہیں سکتے ہیں, لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں سے ہی مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں, اے لوگوں, اپنے پروردگار کی عبادت کرو, اس لیے کہ اللہ نے تم کو پیدا فرمایا ہے, اور پیدا جو کرتا ہے عبادت اسی کی جاتی ہے. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا اور مقصد تخلیق انسانی کو بیان کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ انسان دنیا کے اندر اللہ کا خلیفہ بن کے آیا, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام خلیفۃ اللہ ہیں. دنیا کے اندر آنے کے بعد میں الہی نظام کو قائم کرنا ہے, اللہ جس نظام کو چاہتے ہیں اس نظام کو قائم کرنا ہے. مسلمانوں سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے یہ چاہ رہے ہیں, تمہارے پاس یہ کتاب ہے جس کے اندر یہ مضامین ہیں, تمہارے پاس رسول آئیں گے جو یہ تعلیم دیں گے. اب جو ان رسولوں کو اور کتاب کو مان کر چلے گا وہ الہی نظام کے تحت ہوگا, اللہ کا نظام یہ ہے. پھر اس کے بعد میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا گیا, مکمل طور پر قوم بارہ اسی کا تذکرہ پر مشتمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں پر خاص طور پر انعام فرمایا تھا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل پر. ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں برسائی ہیں اور ان کا تذکرہ کیا ہے کہ ان نعمتوں کے مقابلے میں اس بدبخت قوم نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کو چھین بھی لیا, پھر اس قوم کو ذلت سے دوچار بھی کیا. تو اے مسلمانوں, تم اس طرح کے کام نہ کرنا. کتاب ان کو بھی دی گئی تھی, کتاب تم کو بھی دی گئی ہے, رسول ان کے پاس بھی آئے تھے, رسول تمہارے پاس بھی آئے, انہوں نے نافرمانی کی تو ذلیل ہوئے, تم اگر نافرمانی کرو گے تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا. خلاصہ اس کا یہ بیان کیا گیا. اور بقرہ نام اس وجہ سے رکھا گیا ہے سورت کا کہ مشہور واقعہ ہے, اس کا موقع نہیں ہے, انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں موقع سے بیان کیا جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مختصر تذکرہ آ گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرکین بھی مانتے تھے, یہودی بھی مانتے تھے, عیسائی بھی مانتے تھے, مسلمان بھی مانتے ہیں, سبھی کے وہ معتبر پیغمبر ہیں. اور یہ کہا گیا ان کا تذکرہ کر کے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام شرک نہیں کرتے تھے, اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہودی نہیں تھے, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نصرانی نہیں تھے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیا تھے؟ مسلمان تھے پکے. تو جو شریعت محمدیہ کو مانے گا وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والا ہوگا, اس کو مان لو تو ابراہیمی ملت پہ آ جاؤ گے. دوسرا یہ اعتراض تھا مشرکین کا اور ایسے ہی یہودیوں وغیرہ کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چلے جانے کے بعد میں آپ کو حکم ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو بھی قبلہ بنایا ہے, بیت المقدس کو بھی قبلہ بنایا ہے, اس کے اندر بڑی مصلحتیں ہیں اور احکام ہیں اس کے اندر. تو 16-17 مہینے تک بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ میں ابراہیمی نسل سے ہوں اور قبلہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کیا تھا اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ کو, کعبۃ اللہ کو, لہذا میرا قبلہ بھی وہی ہو, میرا خاندانی قبلہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق اللہ تعالی نے فرمایا کہ قبلہ پھر سے اپنا بنا لو, کعبۃ اللہ کو, بیت اللہ کا قبلہ بنا لو. آپ کی خواہش ہے تو آپ اسی نسل سے ہیں, آپ کا قبلہ بھی وہی ہوگا. لوگوں نے حلہ مچایا کہ کبھی ادھر قبلہ بنا رہے ہیں, کبھی ادھر قبلہ بنا رہے ہیں, کوئی ڈگمگاتی بھی کیفیت نظر آ رہی ہے محمد کی, پکا دین معلوم نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد کا دین پکا ہے, قبلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بدل رہا ہے. جب اللہ نے حکم دیا بیت المقدس کا قبلہ بنانا ہے تو جب بنایا گیا بیت المقدس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے اور بیت اللہ کی طرف قبلہ بنا دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حکمت اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی, حکمت بھی حاصل ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے کعبۃ اللہ کو اپنا قبلہ بنا لینے کا حکم ہوا ہے. یہاں پر ایک سوال ہے مختصر, اس کو ذکر کر دیتا ہوں کہ مسلمان قبلے کی طرف رخ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا اس کی پوجا کرتے ہیں؟ وہ بھی تو ایک پتھروں سے بنا ہوا, اینٹ کا بنا ہوا اور ایسے ہی مٹی کا بنا ہوا تھل ہے, اس کی طرف رخ کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ اس کی تعظیم نہیں ہے؟ کیا یہ اس کو سجدہ کرنا نہیں ہے؟ کیا اس کی طرف سجدہ کرنا نہیں ہے؟ لوگوں کی طرف سے بات آتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ اس کی تعظیم کے لیے نہیں ہوتا ہے. نماز جو مسلمان پڑھتے ہیں قبلے کی طرف رخ کر کے, تو قبلے کی تعظیم کے لیے, قبلے کی عبادت کے لیے, قبلے کو سجدہ کرنے کے لیے سے اس کی طرف سجدہ نہیں کیا جاتا ہے. ہمارا مقصود اللہ کو سجدہ کرنا ہوتا ہے. لوگوں کی توجہ کو یکسوئی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے, ادھر رخ کر کے نماز پڑھنا ہے. سجدہ جس کو کرنا ہے اللہ ہی کو کرنا ہے. پھر یہ قبلہ کیوں بنایا گیا ہے؟ یکسوئی کے لیے بنایا گیا ہے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اینما تولوا فثم وجه اللہ, جہاں بھی رخ کرو گے وہاں اللہ کی ذات ہے. بیت اللہ یعنی قبلہ جو ہمارا ہے کعبۃ اللہ, وہ اس میں اللہ بیٹھے ہوئے ہیں نعوذ باللہ من ذلک, ایسی بات بھی نہیں ہے. وہ اللہ کا گھر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خاص شرف اور فضیلت بخشی ہے, اس کے اوپر اللہ کی خاص تجلیات نازل ہوتی ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک یکسوئی کے انتظام کرنے کے لیے اس کو مرکزی حیثیت عطا فرما دی ہے. باقی یہ کہ کوئی مسلمان قبلے کی تعظیم کے لیے, قبلے کی عبادت کے لیے سجدہ نہیں کرتا ہے. اسی وجہ سے مشہور مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص راستے میں سفر میں چل رہا ہو اور اس کو قبلہ معلوم نہ ہو تو تحلی کر لینا ہے, یعنی غور و فکر کر کے رک کر کے نماز ادا کر لینا ہے. اگر قبلے کے بالکل اپوزٹ میں بھی نماز ادا کر لیا ہو تحلی کرنے کے بعد تو بھی نماز ہو جاتی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم قبلے کی عبادت نہیں کرتے, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, قبلے کی مقصود بنا کر کے اس کی طرف جھکتے نہیں ہیں. پھر اس کے بعد میں سورہ دوسرے پارے کے اندر بہت سارے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا الذین آمنوا اذکروا اللہ, مجھے یاد کرو, فاذکرونی اذکرکم, میں نعمتیں بتاتا رہوں گا تو مجھے یاد رکھو, خیال رکھو, نعمتوں کی شکر گزاری کرو, اذکرکم, میں اور مزید نعمتیں تمہیں یاد کر کے دیتا رہوں گا. جتنے بندہ شکر گزاری کرے گا اللہ کی نعمتیں مزید ہوتی جائیں گی. پھر اس کے بعد یہ حکم دیا گیا ہے یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, حالات آتے رہیں گے صبر کے ساتھ چلو, مدد چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کی تو صبر سے رہو, نمازوں کا اہتمام کرو, استعینوا بالصبر والصلاۃ. پھر اس کے بعد میں بیان فرمایا کئی احکامات ہیں. شراب کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا گیا. لاٹری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اس کے اندر شروع میں بالکل ابتدائی حکم اللہ کا یہ آیا کہ اس میں نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے, لہذا بچو. پھر تھوڑے دنوں کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہارے اوپر جوا حرام کر دیا جا رہا ہے, جوا بالکل حرام ہے, شراب بالکل حرام ہے. اور اسی طریقے سے کچھ احکام اس سلسلے میں بیان کیے گئے. رمضان المبارک کے متعلق شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس و بینات من الھدی والفرقان, اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا ہے. تو رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ جوڑ کر کے بیان فرمایا ہے, اس لیے زیادہ تر قرآن کا رمضان کا خاص تعلق ہے. اسی وجہ سے تراویح میں بھی اہتمام ہوتا ہے, تلاوت کا بھی اہتمام ہوتا ہے, جتنا زیادہ ہو سکے قرآن پاک کے خاص طور پر تلاوت ہم سب کو کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے کچھ مسائل بیان فرمائے, بچوں کے کچھ مسائل بیان فرمائے ہیں, اور تیسرے پارے کے بالکل شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ عبید معلوم ہے کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کون تھی, عظیم سورت؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میرے علم کے مطابق آیت الکرسی ہے. دوسرا اثر نے ارشاد فرمایا کہ یہ علم تمہیں مبارک ہو, پاکستان آیت الکرسی سارے قرآن کی عظیم آیت ہے, یہ پوری عظیم آیت, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص صفات کو اس میں تذکرہ فرمایا. تقریباً 11 صفات اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کے اندر اپنی بیان فرمائی ہے کہ اللہ وہ ہیں جن کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور جو سوتے نہیں ہیں, جن کو کھانے پینے کی حاجت نہیں, جو بے نیاز ذات ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اس کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے. آیت الکرسی مال کی بھی حفاظت کا ذریعہ ہے, جان کی بھی حفاظت کا ذریعہ ہے, گھر کی حفاظت کا ذریعہ ہے, نظر کے بد سے بھی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور اسی طریقے سے سورۃ البقرہ کی بالکل آخری جو آیت ہیں آمن رسول بما انزل الیہ من ربی سے ختم کر, یہ صورتیں بھی آج پڑھ لی گئی ہیں. ان دونوں صورتوں کے بارے میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ روزانہ رات کو یہ دو آیتیں پڑھ لیتا ہے تو پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کفالت فرما لیتے ہیں. اس لیے یہ سورت کے کوئی مضامین کا خلاصہ ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ 10 منٹ آپ حضرات سے روزانہ لیے جائیں گے. پڑھنے کی کوشش کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی وساطت کے ہم سب پر رحم فرمائے اور قرآن پاک کے علوم کو ہمارے سینوں کے اندر جاگرک فرما دے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وبارک علی محمد وعلی آل محمد وصلی اللہ علیہ وسلم.